الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطشت من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا إلى آخره الرواية. پہلی ایک بات یہ ہم عرض کر دوں کہ کوشش یہ رہتی ہے کہ مہینے کی دوسری بدھ کو یہاں حدیث شریف کی مجلس ہوتی ہے. الحمدللہ یہ دوسرا سال مکمل ہونے آیا ہے. گزشتہ مہینے میں پورے مارچ کے مہینے میں بہت سارے پروگرام اور سفر کی وجہ سے میں تاریخ نہیں دے سکا اور آئندہ بدھ کو بھی ایک اہم سفر ہے تو یہ بدھ میں نے طے کیا تھا. دوسری بات یہ کہ بخاری شریف جو حضرت شیخ تقی الدین صاحب کی تحقیق والا نسخہ ہے اس کو سامنے رکھ کر بخاری شریف میں جو قصے ہیں وہ میں نے ترتیب سے بیان کرنے شروع کیے ہیں. شروع میں جو کتاب الایمان کتاب العلم وغیرہ میں جو واقعات تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی مجلس میں مکمل ہوئے. پھر کتاب الطہارت پھر یہ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کی کتاب. تو ترتیب میں جب میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا تو نماز کی کتاب جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی ہے تو اس میں پہلا ہی باب ذکر کیا ہے کہ نماز اسراء میں یعنی معراج میں کیسے فرض ہوئی اور اس میں جو پہلی باقاعدہ دوسری روایت لائے وہ لمبی معراج کی حدیث آئے. تو ترتیب کے اندر ہی آ رہی تھی تو میں نے اس کو دیکھ لیا مطالعہ کیا. پھر ابھی پرسو پیر کے دن مجھے پتا چلا کہ اس بدھ کی جو مجلس ہے اس دن 27 رجب بھی ہے. یہ وضاحت میں نے اس لیے کر لی کہ آج کی مجلس 27 رجب کی وجہ سے میں نے طے نہیں کی تھی، مارچ میں کوئی تاریخ خالی نہیں تھی، اسی لیے آج کی تاریخ طے کی، اور معراج کا واقعہ 27 رجب کی وجہ سے طے نہیں کیا. ہماری جو بخاری شریف میں ترتیب آ رہی ہے، اس ترتیب میں یہ مجلس 27 رجب کو ہوتی یا کوئی اور تاریخ میں ہوتی، واقعہ معراج ہی کا آنے والا تھا. اس لیے یہ جو معراج کی حدیث آج سنائی جا رہی ہے، یہ ہرگز ہرگز 27 رجب کی وجہ سے میں آپ کو سنا نہیں رہا ہوں، یہ ہماری ترتیب میں آنے کی وجہ سے سنا رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری شریعت اور شریعت کے احکام اور مسئلے مسائل اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی، تو دنیا میں نازل فرمائی. اللہ کے یہاں سے جبرائیل امین دنیا میں آتے تھے، شریعت کے مسئلے مسائل بتاتے تھے، اور تقریباً 22.5 سال تک بتلاتے رہے، اور پوری شریعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی. لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے ہمارے دین میں کہ اس نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آسمان پر بلایا، اور حضور کو آسمان پر بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز فرض فرمائی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی اہم چیز ہوگی، کہ پوری شریعت اللہ نے جبرائیل امین کو دنیا میں بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور نماز اتنا اہم فرض ہے کہ اس کے لیے حضور کو اللہ نے 7 آسمان کے اوپر بلایا، اور وہاں بلا کر کے یہ نماز جیسی نعمت عطا فرمائی. اللہ ہمیں نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی. تقریباً 25-1 سال پہلے کا قصہ ہے، میں نے ایک جگہ پر 27 رجب میں معراج کا قصہ بیان کیا تھا. اتفاقاً پورا قصہ بیان ہونے کے بعد جب دعا ہو گئی تو کچھ لوگ آئے کہ آج رات میں کیا اعمال کرنے کے، وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں. میں نے کہا آج رات کے اعمال یہ ہیں کہ گھر جا کے سو جاؤ، فجر کی اذان پر اٹھ جانا اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، اور آج کے بعد آئندہ عزم کر کے جاؤ کہ روزانہ 5 نماز پابندی سے پڑھیں گے. یہ عمل میں سے ہے، تو وہی بات آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں. اب ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 برس کی عمر میں اللہ نے نبی بنایا، تب سے ہی حضور تہجد کی نماز تو پابندی سے ادا فرماتے تھے، 5 وقت کی نماز نہیں تھی. 2 نمازیں بعد میں پڑھنا شروع ہوئی، ایک عشاء کی نماز اور دوسری فجر کی نماز. یہ 2 نماز بالکل شروع شروع زمانے کے اندر پڑھتے تھے. قریب قریب ہجرت سے 1 سال پہلے یہ معراج کا مبارک قصہ پیش آیا، اور معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی. تب سے یہ 5 نماز فرض ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ایک بات اس میں اور بھی ذہن میں رکھنا کہ پہلے دو دو رکعت نماز فرض ہوئی تھی, صرف مغرب کی تین رکعت تھی, باقی چاروں نمازیں دو دو ہی رکعت تھی. بعد میں چل کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نیا قانون آیا, ایکسٹینشن کا قانون آیا, اضافہ ہوا, زیادتی ہوئی, کہ ٹھیک ہے فجر میں تم لوگوں کو تھوڑی سستی بھی ہوتی ہوگی تو فجر میں تو وہی دو رکعت فرض پڑھنا, باقی ظہر, عصر اور عشاء بعد میں اللہ تعالیٰ نے دو میں دو بڑھا کے چار کر دی, ورنہ معراج کی رات میں یہ تینوں نماز بھی دو دو ہی فرض کی گئی تھی, اور مغرب تو پہلے سے تین تھی ہی تھی. گویا کہ اللہ کی طرف سے اس میں ایکسٹینشن اور اضافہ ہوا. معراج کتنی مرتبہ ہوئی یہ بھی ایک بڑی بات ہے, پانچ مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی, پانچ مرتبہ. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا, وہ خواب بھی بیداری کی طرح, وہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے. تو پانچ مرتبہ تو خواب میں حضور نے معراج فرمائی, اور ایک مرتبہ جاگتے میں, بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک ہوئی. تو کل پوری زندگی مبارک میں قریب قریب چھ مرتبہ اللہ نے ہمارے حضور کو معراج کی نعمت عطا فرمائی, چھ مرتبہ. اور پہلے خواب میں اس لیے دکھلائی تاکہ بیداری میں اور جاگتے میں جو معراج ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے, وہ معراج آسان ہو جائے, اسی لیے پہلے خواب میں اللہ نے کرا دی تاکہ پھر بعد میں جاگتے ہوئے کرنا آسان ہو جائے. اور براق نام کا جنتی جانور لایا گیا ہے, سفید رنگ کا, آپ نے گدھا دیکھا ہے, کھچر بھی دیکھا ہوگا, گدھے اور کھچر کی جو سائز ہوتی ہے اس کے بیچ بیچ کے اندر یہ براق نام کا جانور ہوتا ہے, اور یہ جنت کا جانور ہے. اور براق عربی کے اندر برق کہتے ہیں بجلی کو, یہ جو آسمان پر بجلی ہوتی ہے چمکتی ہوئی. یہ جانور اتنا عجیب و غریب ہے کہ بجلی کی جو رفتار ہے, جو اسپیڈ ہے, آپ دیکھتے ہیں کتنی تیز آتی ہے, ایسی اسپیڈ اور تیزی کے اندر یہ جانور چلتا ہے, اسی لیے اس کا نام براق رکھا گیا. اور اللہ کے جتنے بھی نبی ہوئے ان نبیوں کی براق یہ سواری بنتا تھا, نبی لوگ اس پر بیٹھتے تھے براق کے. اور اخیر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں براق پر سوار ہوئے تو براق پہلے طوفان کرنے لگا, مستی کرنے لگا. یہ جانور عجیب ہوتے ہیں, ایک مالک جو اس کو ہمیشہ چراتا ہے, پالتا ہے, چلاتا ہے, اس کے سامنے تو یہ طوفان مستی نہیں کرتا, کوئی نیا آدمی اس کی رسی پکڑے تو جانور طوفان کرتے ہیں. تو حضور کے سامنے پہلی مرتبہ آیا معراج کی رات میں, اور حضور پہلی مرتبہ اس کے اوپر بیٹھے تو براق مستی کرنے لگا, طوفان کرنے لگا. تو روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اس کے کان پکڑ کر کان میں یوں کہا, اے براق, تجھے معلوم ہے آج تیرے اوپر کون بیٹھا ہے؟ جب سے اللہ نے تجھے پیدا کیا جتنے اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے تیرے اوپر بیٹھے ان تمام نبیوں میں اور تمام نیک بندوں کے سردار آج تیری پیٹھ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ یہ جبریل نے اس کے کان پکڑ کے اس کو کان میں کہا، کہا یہ بات سنتے ہی وہ براق کی طوفان مستی ختم ہو گئی، بالکل شانت ہو گیا، اور پہلے جو اس نے طوفان مستی کر لی اس پر شرم کی وجہ سے اس کے پورے بدن میں پسینہ آ گیا۔ جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک براق جیسا جانور بھی ہمارے حضور کو پہچانتا ہے اور حضور کی شرم کے اندر وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم امتیوں کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے جو ایک جانور کے اندر ایک جذبہ ہے۔ آپ نے بہت سی جگہوں کے اوپر براق کی تصویر دیکھی ہوگی، میں نے خود دیکھی ہے، گھروں میں لگی رہتی ہے، بعض درگاہوں پر لگی رہتی ہے، آگے ایک عورت جیسا منہ ہوتا ہے، پیچھے گھوڑے جیسا بدن ہوتا ہے، دو پر نکلے ہوئے رہتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسے ہی بناوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ کھچر اور گھوڑے کے بیچ بیچ کا ایک جنتی جانور ہے۔ اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی کارگزاری سنا رہے کہ کیسے میری معراج ہوئی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، عجیب بات آپ کو حیرت ہوگی کہ معراج 6 مرتبہ ہوگی، 5 مرتبہ خواب میں، 1 مرتبہ جاگتے میں۔ اسی لیے وہ کون سی تاریخ تھی وہ فکس کرنے کے اندر بھی حضرات محدثین اور مورخین اور اہل سیرت الگ الگ باتیں لکھتے ہیں۔ یہ تو مشہور بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ کو معراج ہوئی، اس کے علاوہ بعض روایت میں ہے کہ شوال کے مہینے میں ہوئی معراج، رمضان میں معراج ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی، ربیع الاخر میں ہوئی، یہ سب روایت ہیں۔ اور 17 تاریخ کا بھی تذکرہ ہے جیسے 27 کا تذکرہ ہے، لیکن مکی زندگی میں ہوئی، ہجرت سے پہلے ہوئی۔ اور ایک بات اللہ کی شان دیکھو، عجیب قدرت میرے اللہ کی، آپ کو سنا، اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی وقت میں عجیب برکت عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت کے اندر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ سائنس وغیرہ کے اوپر تھوڑا بہت شوق رکھتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے دنوں کے اندر یہ ناسا والے اور دوسرے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ابھی ایک اسپیس شٹل جا رہی ہے، اوکاشیان جا رہا ہے، اپگرہ جا رہا ہے، وہ منگل پر جائے گا، مریخ پر، چاند پر جائے گا، فلاں جگہ جائے گا، 6 مہینے تک سفر کرے گا، 1 سال بعد پھر وہ واپس آئے گا، یہ سب چیزیں آتی رہتی پیپروں میں، اخباروں میں۔ اتنے تیز رفتار یہ لوگ یہ سب چیزیں بناتے ہیں، تو ابھی آسمان پر تو نہیں جا سکتے، آسمان کے بہت نیچے جانے کی بات یہ کرتے ہیں کہ ہم منگل گرہ پر جا کر آئے یا چاند پر جا کر کے آئے، اور آسمان تو اس سے بھی آگے بہت دور ہے، پھر اس کے آگے 7 آسمان ہیں، پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اتنا لمبا چوڑا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر میں کیا، آپ سوچو کتنی دیر میں کیا ہوگا اتنا لمبا سفر۔ قرآن میں اللہ نے ہم کو صرف اشارہ دیا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لیلن کی تنوین تنکیر کے لیے تھوڑا سا حصہ رات کا، سرا سا حصہ رات کا، اتنی لمبی حضور کی معراج ہوئی۔ کتنا تھوڑا حصہ؟ آپ کو ایک مثال سمجھاؤں، یہ روایتوں میں کتابوں میں لکھی ہوئی بات, گھر کے اوپر دروازے کے اوپر وہ جو لاک ہوتے ہیں کڑی ہوتی ہے, آپ دروازہ بند کر کے جاؤ کھول کے آؤ تو وہ کڑی ہلتی ہے, کتنی دیر کے لیے ہلتی ہے, آپ آؤ اور دیکھو تو کہ یہ کڑی ہل نہیں, کوئی ابھی دروازہ کھول کے باہر گیا ہے, کتنی دیر کے لیے کڑی ہلتی ہوگی, کوئی بہت ڈھیلی ڈھیلی ہوئے تو 30-35 سیکنڈ ایک منٹ, زیادہ سخت ہوئے تو 15-20 سیکنڈ میں ہلنا بند ہو جائے. کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے روانہ ہوئے اور جب حضور کی واپسی ہوئی تو اپنے مکان کا دروازہ جو کھول کے گئے تو اس کی کڑی جو ہل رہی تھی اس کا ہلنا بند ہو گئی, اتنی دیر میں تو واپسی ہو گئی, اتنی دیر میں تو حضور ریٹرن بھی آ گئے. اور کہاں جا کر, مکہ سے پیلسٹائن مسجد اقصا, وہاں سے ساتوں آسمان, وہاں سے لوہے محفوظ جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے, وہاں سے اللہ کا عرش, جنت جہنم کی زیارت, یہ اتنا لمبا چوڑا سفر اللہ نے وقت کے اندر کیسی عجیب برکت رکھی کہ اتنی دیر میں حضور تشریف بھی لے گئے اور واپس بھی آ گئے, یہ معجزہ کہلاتا ہے. یعنی عقل سے باہر اور ایمان کے لیے ماننے کی بات کہ اتنی دیر میں حضور کا پورا سفر مبارک ہو گیا. اور حضور عجیب اپنی کارگزاری بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جو ہے میرے گھر کے اندر تھا, حضور کا گھر تھا میننگ حضور کی چچا زاد بہن حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا. یہ جو حضور کے چچا تھے ابو طالب, ان کی بیٹی ہوتی ہے حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا, وہ ایمان لائی بات, ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں میں آپس میں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ چچا کا لڑکا ہے چچا کی بہن ہے, وہاں آدمی اس طرح رہے کہ ان کا گھر میرا گھر, میرا گھر ان کا گھر. آج تو سگے رشتہ دار اس طرح نہیں رہتے. حضور حدیث میں فرما رہے ہیں میرا گھر, حالانکہ حضرت ام حانی کا گھر تھا, یعنی بہن کے گھر کو چچا کی لڑکی کے گھر کو حضور اپنا گھر فرما رہے, وہاں حضور آرام فرما رہے تھے. عشاء کے بعد کا وقت کا, اتنے میں مکان کی چھت پھٹ گئی, اچانک چھت پھٹی, یہ چھت کہلاتی ہے, اور چھت پھٹی اور جبرائیل امین اتر کے آئے اللہ کے فرشتے, اور چھت جو ٹوٹی اچانک تو عجیب ٹوٹی, اللہ حفاظت میں رکھے کسی کے مکان کا سیلنگ ٹوٹے تو ریتی گرے گی, اینٹ گرے گی, کچے مکان ہو تو مٹی گرے گی, اور وہاں سوراخ بن جائے گا اور ٹوٹنے کا عجیب غریب جو ہے دکھے گا, یوں ٹوٹا یوں ٹوٹا. لیکن حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی چھت ٹوٹی, سیلنگ ٹوٹا, لیکن نہ کوئی مٹی گری نہ کوئی ادھر ادھر ہوا, عجیب و غریب طریقے سے ٹوٹا اور پھر جیسے کہ تھا ویسا ہو بھی گیا. چونکہ وہ جبرائیل امین آئے تھے, فرشتوں کے سردار آئے تھے. ابھی آدمی سوچتا ہے نا کہ جبرائیل تو حضور کے پاس ہزاروں مرتبہ آئے, گھر کے دروازے سے آتے تھے, مسجد کے دروازے سے آتے تھے, اس دن رات کو کیوں چھت توڑ کے آئے جبرائیل امین, ہے نا کتنا بڑا سوال, کیوں چھت توڑ کے اس دن رات کو آئے. تو اس بات کو جبرائیل بتلانا چاہتے تھے کہ آج جس کام کے لیے میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں, وہ کوئی انوکھا اور بڑا اہم اور بڑا نرالا کام ہے, اور وہ معراج کا کام تھا. کہ آج تک میں آتا ہوں دروازے سے آتا ہوں, آج اوپر سے آ رہا ہوں, ایک نیا اور انوکھا اور نرالا کام لے کر کے آیا ہوں. اور دوسرا اشارہ یہ دینا تھا کہ جس طرح ابھی چھت پھٹی اور میں اوپر سے آیا اور چھت میں کوئی نقصان نہیں ہوا, جیسی تھی ویسی چھت ہو گئی, اسی طرح ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کا سینہ مبارک دل مبارک کو چیروں گا, لیکن اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ اشارہ بھی دیا جبرائیل علیہ السلام. تو آئے جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, اور اٹھا کر کے حضور حضرت ام ہانی کے مکان سے نکلے. جن جن لوگوں نے پہلے حج کیے, یہ حرم جو ابھی نیا بنا ایکسٹینشن, اس سے پہلے جن لوگوں نے حج کی عمرہ کیا, تو حضرت ام ہانی کا مکان کہاں تھا؟ وہ جگہ حرم میں فکس تھی. بہت سے لوگوں نے زیارت کی ہوگی, میں نے بھی الحمدللہ زیارت کی ہے, کیا حضرت ام ہانی کا مکان تھا, حضور یہیں سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے, اور یہاں سے معراج کے لیے حضور تشریف لے گئے. بلکہ وہ کھمبا بھی تھا کہ جس کھمبے کے ساتھ جبرائیل نے اپنا براق باندھا تھا, اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, پہلے سنا تھا پھر خود کھمبے کے پاس گیا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کھمبے کے اندر سے ابھی تک براق جو باندھا تھا اس کی خوشبو نکلتی ہے, تو اللہ کو گواہ رکھ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ خوشبو سونگی ہے. اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کھمبے کے ساتھ جبرائیل امین نے معراج کے رات براق باندھا تھا حضرت ام ہانی کے مکان کے بعد, اس کھمبے کے اندر خوشبو اور نورانیت ابھی تک موجود ہے. ابھی جو نیا ایکسٹینشن ہو رہا ہے اس میں بہت سارا حصہ ابھی تک پیک ہے, اور سب پر وہ فارم وغیرہ لگا ہوا ہے, سب کھولے گا تب پتا چلے گا کیا ہوا. تو حضرت ام ہانی کے مکان سے حضور نکلے اور حتیم میں آئے. حتیم جو آدھی دیوار ہے کعبہ کے بازو میں, وہاں آئے اور وہاں آ کے حضور تھوڑی دیر لیٹ. اتنے میں جبرائیل امین نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا, سینہ چیرا. اور جبرائیل آپریشن کرے وہ ہمارے انسانوں کی طرح تھوڑا ہی کریں گے. پورا حضور کا سینہ مبارک چیرا, اندر سے دل نکالا باہر. اور آپ کی جانکاری کے لیے بتلا دوں, حضور کی نورانی مبارک زندگی میں چار مرتبہ جبرائیل نے حضور کے سینے مبارک کو چیرا ہے, چار مرتبہ. ایک تو بالکل بچپن میں حضور جب چھوٹے بچے تھے, وہاں دائی حلیمہ کے یہاں رہتے تھے قبیلے بنو سعد میں, جہاں دودھ پینے حضور گئے تھے بچپن میں ماں حلیمہ کے یہاں, جہاں بکریاں بھی چراتے تھے, وہاں جبرائیل امین ایک دن پہنچ گئے اور وہاں جبرائیل نے حضور کا سینہ مبارک چیرا. اور ہر انسان کے دل کے اندر شیطان کے اثر کا خون کا لوتھڑا ہوتا ہے. ذرا سا آپ بکرا مرغی کاٹو تو دیکھنا دل کے اندر سے تھوڑا سا جمع ہوا خون نکلتا ہے, تو انسانوں میں بھی ہوتا ہے. تو جبرائیل نے وہاں ماں حلیمہ کے آئے اور حضور بچے تھے, حضور کا سینہ مبارک چیرا اور اندر سے وہ جو ہے شیطانی اثر والا ذرا سا خون ہوتا ہے وہ نکال لیا, صاف کر لیا, اور میں اس مبارک جگہ کے اوپر الحمدللہ گیا ہوں. پورے پہاڑی علاقے میں آج تک جہاں حضور کا سینہ مبارک بچپن میں کھولا تھا وہاں ایک ہرا بھرا درخت آج تک موجود ہے کہ اس جھاڑ کے نیچے حضور کا سینہ مبارک جبرائیل امین نے کھولا تھا. اللہ آپ کو بھی لے جائے, طائف کے قریب میں ہے, حج کرنے جاتے تو مکہ سے طائف تو بالکل قریب ہے, 65 کلومیٹر ہے, تو چلے جانے کا, وہاں جا کے زیارت کر لینے کی. وہیں ماں حلیمہ کا مکان بھی ہے جہاں حضور دودھ پیتے تھے, اور وہیں پر ایک چھوٹا سا درخت ہے کہ اس درخت کے نیچے حضور کا سینہ مبارک جو ہے کھولا گیا تھا. پھر دوسری مرتبہ جب حضور کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی تب جبرائیل نے آ کر کے حضور کا سینہ مبارک کا آپریشن کیا تاکہ بچوں کے اندر جو کھیل تماشے کی محبت ہوتی ہے وہ نکل جائے. کہ آپ کو اللہ نبی بنانے والے ہیں, آپ کے دل میں کھیل تماشے کی محبت باقی نہیں رہے. اور تیسری مرتبہ یہ معراج کی رات میں, چوتھی مرتبہ ہجرت کے وقت کے اوپر, یا ایک قول کے مطابق جب آپ کو اللہ نے نبی بنایا 40 سال کی عمر میں, اس وقت بھی حضور کا سینہ مبارک کا آپریشن کیا گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں کعبہ کے سامنے جبرائیل نے میرا سینہ مبارک کھولا, پورا چیر کے دل باہر نکالا اور اس کو زمزم کے ذریعے سے جبرائیل نے دھویا. اسی لیے ایک بات یاد رکھنا کہ حوض کوثر کو بھی ہم جانتے ہیں, انا آتینا کل کوثر, یہ جنت کی نہر ہیں جو قیامت کے میدان میں اس کا حوض ہوگا. اللہ اس کا مبارک پانی قیامت کے دن آپ کو اور مجھ کو نصیب فرمائے. یہ حوض کوثر بہت پیارا پانی ہوگا اور جنت میں بھی پانی ہے, فیہا نہار من ماء غیر آسن, لیکن تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے اس وقت موجود پانی میں زمزم کا پانی. ایسے پہلے نمبر کا پانی وہ تھا جو حضور کی انگلی مبارک سے ایک مرتبہ یا دوسری مرتبہ نکلا تھا, حضور کی انگلی مبارک سے بھی ایک مرتبہ دو چار مرتبہ پانی نکلا, وہ پہلے نمبر کا پانی. اور وہ پانی نصیب ہوا تھا صرف صحابہ کرام کو, پھر وہ ختم ہو گیا. اور اس وقت دنیا میں آخرت میں جتنے پانی موجود ہے اس میں سب سے بہترین پانی نمبر 1 زمزم کا پانی. اسی لیے حضور کا دل مبارک جبرائیل نے زمزم کے پانی سے دھویا. اسی لیے کسی کو پلا ہو تو کم پلاؤ لیکن پیور پلایا کرو, سب سے افضل اور برکت والا پانی ہے. پھر ایک کھنچا لے کر آئے جبرائیل امین, سونے کا کھنچا تھا, جنتی تھا وہ, اور اس کے اندر ایمان, حکمت, نبوت, سمجھداری, یہ سب چیزیں جنت بھر کے لائے تھے جبرائیل امین. اور حضور کا سینہ مبارک دھونے کے بعد یہ سب چیزیں ایمان, حکمت, نبوت, سمجھداری سب حضور کے دل مبارک کے اندر بھر دی جبرائیل نے, پورا سینہ مبارک, دل مبارک نورانی بنا دیا جبرائیل نے. اور پھر آپریشن کے بعد جس طرح تانکے لے کر کے پیک کرتے ہیں اس طرح پورا سینہ اور یہ چیس جبرائیل نے پورا ٹھیک کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہلکی ہلکی نشانیاں باقی رہی تھی, لائٹ اسکیچ. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ اسکیچ دیکھے حضور کو جو سینہ مبارک چیرا گیا اسے, اور پورا سینہ مبارک حضور کا نورانی نورانی بنا دیا. اب اس حدیث پر میں آپ کو ایک مسئلہ بھی ساتھ میں بتلا دوں کہ جبرائیل سونے کا کھنچا لے کر کے آئے تھے لیکن وہ جنتی سونے کا کھنچا تھا. جنتی سونا چاندی استعمال کرنا جائز ہے, دنیا کا سونا چاندی برتن میں استعمال کرنا حرام ہے. سونے چاندی کے برتن دنیا میں نہیں استعمال کر سکتے, بلکہ مردوں کے لیے تو سونا ہی حرام ہے, انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے اور کان میں بھی نہیں پہن سکتے, ہاتھ میں کڑا بھی نہیں پہن سکتے, گلے میں چین بھی نہیں پہن سکتے. اور مردوں کے لیے چاندی جائز ہے وہ صرف ویٹی پہننا, انگوٹھی وہ بھی 4 گرام کے قریب کی ہونی چاہیے, اس سے زیادہ کی نہیں. باقی چاندی کا کڑا یا گلے میں چین یہ تو مردوں کے لیے بھی چاندی میں جائز نہیں ہے, سونا چاندی عورتوں کے واسطے, یہ تو جنت کا تھا. پھر پھر جبرائیل جب حضور کا پورا سینہ مبارک اچھا کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے آسمان کی طرف لے کر کے چلے, میرا ہاتھ پکڑ کر کے. کیسی اچھا طریقہ ہوگا کہ نبیوں کے سردار ہے اور فرشتوں کے سردار ہے, اور فرشتوں کے سردار جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے لے کر کے چل رہے آسمان کی طرف. اسی لیے اس کو معراج کہتے ہیں. معراج عربی کے اندر سیڑھی کو کہتے ہیں دادر. ایک نورانی سیڑھی آئی آسمان سے لے کر کے مسجد اقصی تک, فلسطین تک, اور وہاں مسجد اقصی میں یہ جو ٹوم آپ دیکھتے ہو نا, مسجد اقصی کا وہ قبۃ الصخر جہاں صخرہ بیت المقدس ہے جو فوٹو میں بھی آتا ہے, اس کے نیچے وہ جگہ موجود ہے, وہاں پتھر بھی ہے کہ اس جگہ تک وہ سیڑھی آسمان سے آئی تھی اور یہاں سے حضور وہ سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے لے. تو وہ جگہ موجود ہے مسجد اقصی کے سامنے. آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے, چلتے 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 پہلے آسمان پر پہنچے جو ہم کو نظر آتا ہے. یہاں ایک بات میں آپ کے ذہن میں اچھی طرح کر دوں کہ آسمان موجود ہے, یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. آج کل بعض سائنٹسٹ لوگوں نے ایک غلط بات دنیا میں چلا رکھی کہ آسمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اوکاش, خالی جگہ, خالی جگہ ہی ہے. قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ آسمان موجود ہے. تو جبریل حضور کو ہاتھ پکڑ کے وہاں تک لے کر کے گئے. پہلے آسمان پر پہنچے, سب دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے. تو جبریل نے نوک کیا, کھولو دروازہ. تو پہلے آسمان کے جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں دربان, انہوں نے پوچھا کون کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, کون ٹھوکرا ہے. تو جبریل امین نے باہر سے آواز دی کہ میں جبریل ہوں, تم سب فرشتوں کا سردار ہوں, دروازہ کھولو. یہ ادب سیکھو. فرشتوں کے سردار جبریل آسمان پہ جا رہے ہیں تو بھی دروازہ کھلوانے کے لیے پہلے کھٹکھٹا رہے ہیں, نوک کر رہے ہیں, اور اندر سے پوچھا جا رہا ہے کون ہے. کہا میں جبریل ہوں, تو اندر سے دروازہ کھولا گیا. اور ہم لوگوں کے گھروں میں بھی دھڑک بغیر نوک کیے ہوئے, بغیر رنگ کیے ہوئے گھس جاتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. اور کبھی کوئی گھر کے اندر سے پوچھے کون, تو کہا میں. کہ کوئی طریقہ ہوا, نام بتلاؤ, میرا نام یہ ہے, میں فلاں آدمی ہوں. یہ جبریل نے ہم کو ادب سکھلایا اس روایت کے ذریعے سے کہ دروازہ کھولو, میں جبریل امین ہوں. تو اندر سے فرشتہ کیا پوچھتا ہے, قال هل معك احد, تمہارے ساتھ کوئی ہے یا اکیلے ہو. پروسیجر پروسیجر ہے, بڑے سے بڑا آدمی ہو لیکن کاروائی تو کاروائی ہر ایک کو کرنی ہے. تو اندر کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ جبرائیل تم اکیلے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی اور ہے. تو جبرائیل نے کیا کہا, قال نعم معي محمد, کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مائی محمد, آج اکیلے نہیں آیا ہوں, فرشتوں کا سردار آج انسانوں کے سردار کے ساتھ آیا ہے, کھولو دروازہ. عجیب بات. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا فرشتوں کو معلوم نہیں تھا؟ فرشتوں میں سے بھی عجیب عجیب حالت کے بعض فرشتے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں, ادھر ادھر دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ خبر نہیں, کوئی دھیان نہیں. آپ کی مسجد میں بھی اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوئے کہ جی آئے, قرآن پڑھنا چالو, تسبیح پڑھنا چالو, پیچھے دروازے پر کیا ہو رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون چلا, ان کو کوئی لینا دینا نہیں. ایسے فرشتوں میں بھی ایک جماعت ہے ایسی کہ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لگتا ایسا ہے کہ پہلے آسمان کے فرشتے ایسے ہی ہوں گے کہ ان کو خبر ہی نہیں. कि जिब्रील किनको बुलाने गए, दुनिया में क्या किस्सा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ये भी है कि ये फरिश्ता इसलिए पूछ रहा है कि जिब्रील तुम अल्लाह के आखिरी नबी को अपनी मर्जी से ला रहे हो या अल्लाह के हुक्म से ला रहे हो, बतलाओ। कितनी ऊंची बात, जिब्रील तुम्हारी मर्जी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए या अल्लाह के हुक्म से लाए, वो बतलाओ। इसलिए वो फरिश्ता अंदर से पूछ रहा है। तो कहा हां, فقال ارسل الي, क्या तुमको भेजा गया था उनको लेने के लिए जिब्रील? देखो, हालांकि जिब्रील सरदार है, वो उनके हाथ के नीचे के, लेकिन कार्रवाई कार्रवाई वो सब पूछ रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे ला रहे हो तो ऐसे ला रहे हो, तुमको भेजा गया था? قال نعم, जिब्रील ने कहा हाँ, मुझे भेजा गया था उनको लेने के लिए, इसलिए मैं उनको लेके आ रहा हूँ। अपनी मर्जी से नहीं लाया हूँ, अल्लाह के हुक्म से लाया हूँ। चले आसमान के ऊपर, पहले आसमान के अंदर दाखिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या देखा हुजूर ने पहले आसमान पर? फ़ैज़ा रजुलुन क़ाइदुन अला यमीनिही अस्विदा, एक बुजुर्ग बैठे हैं। अजीब मंजर है, पहले आसमान पर हुजूर एक बुजुर्ग को देख रहे हैं आसमान पर, और उनके आजू बाजू बहुत सारे लोगों की जमात बैठी हुई है, इधर जमनी साइड भी, इधर दाबी साइड भी, और वो बुजुर्ग आराम से बैठे हैं। और बुजुर्ग का हाल क्या है? इदा नजर किबल यमीन ही ज़हिका व इदा नजर किबल शिमाल ही बका। वो बुजुर्ग जो है इधर जमनी साइड पर, सीधी साइड पर देखते हैं तो खुश होते हैं, दाबी साइड पर देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। अजीब वो बुजुर्ग पहले आसमान पर, और वो बुजुर्ग ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर आ गए, तो बुजुर्ग ने क्या कहा? فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح, वो बुजुर्ग ने फौरन हुजूर को वेलकम किया, इस्तकबाल किया, स्वागत किया, और कहने लगे आओ आओ, खुशी से आओ, एक नेक नबी आओ और मेरे प्यारे बेटे लाडले आओ। ये बुजुर्ग कहने लगे कि मेरे प्यारे बेटे, नेक बेटे आओ। हुजूर को बुजुर्ग कहने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहचानते नहीं कि ये बुजुर्ग कौन है, क्योंकि तमाम गैब की चीजों का इल्म तो हुजूर के पास था नहीं, तो हुजूर को पता नहीं ये बुजुर्ग कौन बैठे हैं। इसीलिए हुजूर ने सवाल किया, قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا, हुजूर ने जिब्रेल को पूछा, जिब्रेल ये बुजुर्ग कौन बैठे हैं? बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। तो जिब्रेल ने जवाब में क्या कहा? قَالَ هَذَا آدَم, ये तो आदम अलैहि सलातु वस्सलाम है और तमाम इंसानों के अब्बा है, इसीलिए उन्होंने तुमको कहा आओ मेरे नेक प्यारे बेटे। आदम अलैहि सलाम की मुलाकात पहले आसमान पर हो रही है। कह ये कौन है कि जमनी साइड पर आदम अलैहि सलाम देखते हैं तो हंसते हैं, दाबी साइड देखते हैं तो रोते हैं, ये क्या चीज है? का आदम अलैहि सलाम की कयामत तक आने वाली औलाद में जितने ईमान वाले और जितने जन्नती है वो जमनी साइड बैठे हैं, और जितने जहन्नमी और काफिर है वो डाबी साइड बैठे हैं। जब आदम अलैहि सलाम अपनी औलाद में जन्नती औलाद को देखते हैं तो खुश होते हैं, और जहन्नमी औलाद को देखते हैं तो बाप को रोना आता है कि मेरी औलाद जहन्नम में जाएगी। सौ तरह के इंसान, बाद रिवायत में कि जो जमनी साइड पर बैठे हुए तो उनके चेहरे सफेद सफेद चमकते चमकते, और जो डाबी साइड बैठे हुए उनके चेहरे काले काले थे। और आदम अलैहि सलाम इधर देखे हंसे, इधर देखे रोए। मुलाकात हो गई आदम अलैहि सलाम की, फिर हुजूर आगे चले दूसरे आसमान के ऊपर, वहां भी बिल्कुल यही प्रोसीजर हुई। दूसरे आसमान पे पहुंचे तो सवाल कौन का? जिब्रील। तो अकेले हो, कौन है साथ में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ان کو بلانے بھیجا گیا تھا یا خود لائے ہو؟ کہ نہیں اللہ نے بلانے بھیجا تھا، دروازہ کھولو. تب جا کے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا. پورے آسمان پر سیم پروسیجر ہوتی چلی گئی کاروائی پورے پوری طور پر. جب دوسرے آسمان کے اوپر پہنچے تو وہاں اللہ کے دو نبیوں کی ملاقات ہوئی، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ دوسرے آسمان پر تھے. دونوں نبیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. تو جب انہوں نے دیکھا حضور کو تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. اور وہ دونوں کے دونوں نبی کیا کہنے لگے کہ ہمارے پیارے بھائی، ہمارے نیک بھائی، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، اللہ کے نبی آؤ آؤ. انہوں نے بھائی کہا حضور کو، اس لیے کہ تمام نبی آپس کے اندر بھائی بھائی کی طرح ہے، باپ شریک بھائی کی طرح ہے. دونوں نے وہاں حضور کا ویلکم کیا، پھر وہاں ان کی ملاقات کی اور حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بیان کیا ہمارے سامنے. اس لیے بیان کیا کہ یہ دنیا میں آخری زمانے میں آنے والے ہیں، تو لوگ ان کو اچھی طرح پہچان لے رہے، اور کوئی غلط آدمی اپنے آپ کو عیسیٰ نہیں کہہ دے رہے. اسی لیے حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کا پورا چہرہ بیان کیا کہ میں نے ان کو دیکھا تو بہت خوبصورت، اور بال میں سے ایسا لگتا تھا کہ ابھی نہ کہ کوئی آدمی نکلا ہو اور پانی کے قطرے ٹپکتے ہو، اس طرح موتی جیسے ان کے بال میں سے قطرے قطرے جیسے معلوم ہو رہا ہے. یہ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ملے. پھر حضور چلے تیسرے آسمان پر، اور تیسرے کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. کہ تمام انسانوں کو جو اللہ نے حسن دیا اس کا آدھا حصہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. کتنے خوبصورت ہوں گے یوسف علیہ السلام، اندازہ لگا؟ کہ تمام انسان، مرد و عورت کو جو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی اس کا آدھا حصہ اللہ نے اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اسی لیے تو مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسی دیوانی ہو گئی کہ انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر. اور قرآن نہیں کہتا تو ہم نہیں مانتے، لیکن قرآن نے کہا، اس لیے ماننا ایمان ہے، نہیں مانے تو کفر ہے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب جبرائیل یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرا رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ ڈالی، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے کہ وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ دی، اگر وہ میرے دلبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر ڈال دی. تو اندازہ لگا حضور کتنے خوبصورت ہوں گے، حضور کو کتنی خوبصورتی اللہ نے دی ہوگی کہ ماں عائشہ کہتی ہے کہ وہ عورتوں نے انگلی کاٹی یوسف کو دیکھ کر، اگر وہ میرے حضور کو دیکھتی تو کہا اپنے دل کاٹ دیتی. تو اندازہ لگا کتنے خوبصورت ہمارے حضور ہوں گے. پھر ہم جیسا پاگل کون جو اتنے خوبصورت نبی کو چھوڑ کر کے دنیا کے دوسرے خوبصورتوں کے پیچھے ہم لوگ پاگل بنے پھر رہے ہیں کہ یہ فلاں فلم کا ہیرو ہے، یہ ایکٹر ہے، یہ فلاں ہے. یہ پاگل بنا ہے کہ اتنے خوبصورت نبی کو چھوڑ کر کے کسی ایسے گندے لوگوں کے پیچھے کوئی آدمی پڑے. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. پھر چوتھے کے اوپر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام ملے. پانچویں پر گئے تو ہارون علیہ السلام ملے. چھٹے پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ملے. اور چھٹے پر ایک عجیب بات ہو گئی، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے دادا جان ہوتے ہیں وہ رہتے تو ہے ساتویں آسمان پر لیکن وہ اس رات میں چھٹے آسمان پر آ گئے اور اس لیے آ گئے تاکہ اپنے لائق اور نیک پوتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اور ویلکم کریں. اس لیے اپنی جگہ سے ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر آئے. جیسے ہم کو پتا چلے نا کہ ہماری اما اتنے سال کے بعد انگلینڈ سے آ رہے ہیں تو بمبئی تک لینے چلے جاتے ہیں. بھائی آ رہے ہیں چلو بمبئی لینے جائیں گے, احمدآباد ایئرپورٹ جائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دادا ہوتے ہیں لیکن اپنے پوتے اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہوگی کہ ان کی جگہ ساتواں آسمان ہے, وہ ساتویں آسمان کو چھوڑ کر کے چھٹے آسمان پر آئے اور چھٹے آسمان پر آ کر کے حضور کو انہوں نے ویلکم کیا اور پھر ساتھ میں لے کر کے حضور کو ساتویں آسمان تک ساتھ لے گئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے ایک ادب بھی ہم کو سیکھنے کو ملا, کوئی بڑے آتے ہو, بزرگ آتے ہو, ماں باپ ہو تو ان کو لینے کے لیے آگے تک جانا چاہیے اور روانہ کرنے کے لیے بھی باہر تک جانا چاہیے. یہ سنت بھی ہے, ادب بھی ہے. یہ نہیں کہ آدمی گھر میں سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے پھر میں مل جاؤں. کم سے کم چل کے ان کی گاڑی تک جانا چاہیے اور گاڑی میں بٹھا کے ان کو آنا چاہیے. ادب ہے, یہ آداب سیکھنے چاہیے ہم کو. جب ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی چھٹے آسمان تک آئے اور پھر حضور کو ساتھ لے کے ساتویں آسمان پر گئے, ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا مرحبا من نبی صالح والابن الصالح. آئیے آئیے بہت نیک نبی آئیے اور بہت پیارے میرے پوتے بیٹھے آئیے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام حضور کے دادا جان ہوتے ہیں, اس لیے کہا بیٹا پوتا آؤ, مبارکبادی دی, استقبال کیا. تو حضور تو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے, جبرائیل نے پہچان کرائی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے آپ کے دادا جان. ملاقات ہوئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے. کہاں آگے گئے, کتنے آگے تشریف لے گئے؟ کہا ایسی جگہ کے اوپر تشریف لے گئے جہاں قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. قلم چلنے کی آواز. کبھی برتن لینے گئے ہو تو برتن پر جب نام لکھتے ہیں اور مشین سے وہ قلم چلتی ہے تو کوئی کھائے, تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا, کوئی قلم تھی, پین تھی جو چل رہی تھی, اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. اور یہ کون سی جگہ تھی جہاں تمام انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے؟ مقام صریح الاقلام, لوح محفوظ, تقدیر, یہ ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہے. وہاں حضور نے وہ قلم چلنے کی آواز سنی جو انسانوں کی تقدیر لکھ رہی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے. پہلے اللہ کی جب ملاقات ہوئی تو تین تحفے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے. کہو تینوں تحفوں کے اوپر انشاءاللہ دنوں جان سے عمل کریں گے. پہلا تحفہ کیا دیا؟ ففرض اللہ عز و جل علی امتی خمسین صلاۃ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پچاس نماز کا تحفہ عطا فرمایا. کتنی نماز؟ پچاس نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اور کوئی مشکل نہیں, آپ ارادہ کر لو روزانہ پچاس نماز پڑھ سکتے ہو, کوئی مشکل نہیں. سنتیں کتنی ہیں؟ فجر سے پہلے دو, ظہر سے پہلے چار, ظہر کے بعد دو سنت, دو نفل, عصر سے پہلے کی سنت, مغرب کے بعد سنت, پھر اوابین, عشاء سے پہلے سنت, عشاء کے بعد کی سنت, اشراق, چاش, تہجد, اوابین, سب نمازیں ملا ہو تو پچاس نماز آسانی سے ہو جاتی ہے. ٹوٹل لگا لو, کوئی مشکل نہیں. اس طرح ٹوٹل 50 کا عدد ہو جاتا ہے. تو کہا اللہ نے مجھے 50 نماز کا تحفہ دیا. فرجعت بذلک, حضور خوشی خوشی 50 نماز کا تحفہ لے کے اللہ کے یہاں سے واپس آئے. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو جاگتے حالت میں, بیداری کی حالت میں حضور نے بالکل سامنے لائیو اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور جو ہے خدا کے سامنے پہنچے, بالکل سامنے اللہ کے عرش کے پاس پہنچے اور زیارت نصیب ہوئی حضور کی, حضور کو اللہ تعالیٰ کی اور دیدار نصیب ہوا. 50 نماز ملی, لے کر کے آئے چھٹے آسمان تک. اتنے میں چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام مل گئے. اب ریٹرن آ رہے حضور, جاتے ہوئے بھی سب ملے تھے, آتے ہوئے بھی مل رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا, اللہ نے کیا آپ کو جو ہے فرض کیا؟ تو حضور کہتے میں نے پوچھا اللہ نے 50 نماز دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرج الى ربک, اللہ کے پاس واپس جاؤ, جاؤ اللہ کے پاس واپس. کیوں اللہ کے پاس واپس جانے کا؟ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ, آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی, آپ واپس جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے روز دعا کرو کہ انہوں نے 50 میں سے 5 کروائی. 5 میں فافے پڑھتے, 50 کا حکم ہوتا تو کیا حال ہوتا. روز دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کے واسطے. میں ان کی قبر پر گیا تو میں نے خوب دعا کی اور اشارے ثواب کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر. کہ جاؤ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی, اللہ کے پاس جا کے کچھ کم کرا کے آؤ. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ ان کو اپنی امت بنو اسرائیل کا ایکسپیرئنس تھا, تجربہ تھا. ان کی امت میں 3 نماز فرض تھی. تو کہا میری امت 3 نہیں پڑھ سکی تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ وہ تو واٹس ایپ کے زمانے میں آئے گی, وہ تو انٹرنیٹ کے زمانے میں آئے گی, وہ کیسے 50 پڑھ سکے گی؟ میری امت 3 نہیں پڑھ سکتی تھی جبکہ ایسی کوئی چیزیں نہیں تھیں. اس لیے جاؤ اور جا کر کے کم کرا کے آؤ. دیکھو دوسرے سارے نبی ملے واپسی میں, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, سب آسمانوں پہ رہتے, لیکن اکیلے موسیٰ علیہ السلام بولے, کوئی اور نبی نہیں بولے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تھوڑی بے تکلفی بھی کر لیتے تھے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کوئی بزرگ ہوتے ہیں, 10 مرید ہوتے ہیں, تو 8 مرید بیچارے ایک دم چپ چاپ حضرت کے سامنے, اور 1-2 مرید ایسے ہوتے ہیں کہ نہ بولنے کا بھی بولتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ذرا کھل کر کے بات کرتے تھے, یہ ان کی خصوصیت تھی. ہر ایک کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ, بھیجا حضور کو. کتنی مرتبہ بھیجا؟ 9 مرتبہ بھیجا. 9 مرتبہ گئے, 5 کم کروائی, 45 رہی, پھر آئے, کہا 45 بھی نہیں, پھر جاؤ, 5 کم کرائی. 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو بھیجا ہے. اور فائدہ کیا ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنی مرتبہ بھیجا ہر مرتبہ میں میرے حضور کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا, تازہ تازہ دیدار نصیب ہوا. بھیجتے گئے موسیٰ اور دیدار ہوتا رہا میرے حضور کو. کتنی اونچی بات ہو گئی. اگر ہم گننے جاوے تو تقریباً 11 مرتبہ اس رات میں حضور نے اللہ کا دیدار کیا ایک رات کے اندر. اور بعض حضرات نے اس پر عجیب حکمت لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو درخواست کی, خدا کی بات سنی, خدا کو دیکھا نہیں, تو بات میں اتنا مزہ آیا, او ہو میرے اللہ آپ کی بات اتنی میٹھی, اتنی پیاری, اتنی نورانی, تو آپ کیسے ہوں گے ذرا مجھے دکھاؤ. رب ارنی انظر الیک, خدا مجھے دیکھنا ہے, آپ کی بات اتنی پیاری, آپ کتنے پیارے ہوں گے. تو کیا جواب ملا؟ قال لن ترانی, موسیٰ ابھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے میرے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی، وننتی کی، ریکویسٹ کی، میں میرے اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکا، تو میں اس ذات کا دیدار کروں جس نے میرے اللہ کو دیکھا ہے، میں اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں جو میرے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، ان کو تو چانس ملا، میں دیکھ لوں ان کو، اور میں ان کو بار بار بھیجوں تاکہ میرے اللہ کو یہ بار بار دیکھے، اور جن آنکھوں سے یہ میرے اللہ کو دیکھ کے آوے اس نورانی آنکھ والے محمد کی آنکھ کو میں دیکھا کروں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے عشق اور محبت کی بات. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے ایک شاعری کہی، وَمِثْلَكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَمِثْلَكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے حضور جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا، مِثْلَكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آپ جیسا انسان میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. اور قربان جاؤں ہمارے قریب کے بزرگوں میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں کو حضور کے عشق کا جو مقام عطا فرمایا تھا وہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں دیکھنے کو ملے گا. حضرت حسان کیا فرما رہے کہ میری آنکھ نے حضور جیسا انسان نہیں دیکھا. تو ہمارے بزرگوں میں سے حضرت امام المحدثین حضرت علامہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ڈارہل کے پہلے شیخ الحدیث، 1928 میں تشریف لائے تھے، جنہوں نے گاندھی جی کی ڈانڈی یاترا کی تائید میں فتویٰ بھی لکھ کے دیا تھا، مضمون لکھ کے. حضرت علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میں اس شعر کو ہوتا تو میں یوں پڑھتا، وَمِثْلَكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ میری آنکھ نے دنیا میں کسی آنکھ نے میرے حضور جیسا انسان نہیں دیکھا، کسی انسان کی آنکھ نے میرے حضور جیسا انسان نہیں دیکھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، حضور بھی جاتے رہے، اور پانچ 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 کم کروا کے آتے رہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی آدمی کے پاس آپ کو بھاؤ کم کروانا، ایک بار گئے چلو پھر ایک میٹنگ کریں گے اور ذرا بھاؤ ریزنیبل ہوگا، دوسری میٹنگ میں دو پانچ لاکھ کام کر کم کر، ایک سیٹنگ اور کر لیں گے اور تھوڑے کم کروا لیں گے، بار بار سیٹنگ 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 میٹنگ میٹنگ میٹنگ، اور اس میں تھوڑے 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 کر کے ہاں اب میرے بھاؤ پر آ گیا ہے. تو یہ بار بار جا رہے ہیں پانچ کے اصل بھاؤ پر لانے کے واسطے، یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہوتا ہے نماز کم کرانے کا. ورنہ اللہ کے یہاں تو طے تھا کہ بھائی پانچ نماز فرض رہے گی، 45 ہم کم کر دیں گے. جاتے رہے، اور اللہ نے ہم لوگوں کو یہ مقام دیا کہ امت محمدیہ کے لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس اللہ نے 50 فرض کی تھی اور 5 باقی رکھی، اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. کیا 50 فرض ہوتی تو ہم کیا کرتے، پورا دن مسجد میں بیٹھا رہنا پڑتا. شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ 50 پر سے 5 اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی. آخر میں جب 5 باقی رہی نا، تو ابھی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جاؤ ایک بار اور جاؤ نا اور کم کروا کے آؤ. حضور نے کہا کہ نہیں، اب تو مجھے اللہ کے پاس جانے سے بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ ہر مرتبہ 5 کم ہوتی، اب جو میں جاؤں گا تو کیا 0 کرانے کی ہے، پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گی، ہر مرتبہ 5-5 کم ہو رہی تو اب تو 0 ہو جائے، اب میں نہیں جاتا، مجھے اللہ کے پاس جانے سے شرم آ رہی ہے، یہ کہہ دیا. تب جا کے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اعلان ہوا، لا یبدل القول لدی، میرے یہاں بات نہیں بدلتی، میں نے کہا تھا کہ 50 نماز فرض ہے، بھلے میرے امتی میرے بندو تم پڑھو گے 5، لیکن میں تم کو ثواب 50 نماز کا عطا کروں گا. کتنا بڑا اعلان اللہ کی طرف سے ہوا، میرے نبی نے تمہاری سفارش کی، ایک نبی نے سفارش کروائی، میں نے 50 کی 5 کر دی، لیکن میری بات بدلتی نہیں، بھلے تم پڑھنا 5، لیکن میں تم کو 50 کا ثواب عطا کروں گا. کتنے مہربان ہمارے اللہ تعالیٰ. پانچ پڑھو پچاس کا ثواب کما لو. حضور واپس آئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے. یہ سدرۃ المنتہا پر جو ہے ہم یہ حدیث کی انتہا کو پہنچ رہے ہیں. تو سدرۃ المنتہا ایک بیر کے درخت کا نام ہے, بورڈی بیر کا درخت, عجیب قسم کا یہ بیر کا درخت ہے. اس کی جو ٹہنیاں ہیں, ڈالیاں ہیں, شاخیں ہیں, وہ اللہ کے عرش تک پہنچی ہوئی ہے اور ساتویں آسمان کے اوپر ہے. اور میرے بھائیوں میں بتلاؤں وہ رات کیسی عجیب و غریب نرالی رات تھی کہ اس رات میں اس بیری کے درخت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جگمگایا تھا, چمکایا تھا. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے بڑے بڑے اور اس کے بیر مٹکے جیسے بڑے بڑے, عجیب و غریب قسم کی یہ بیری. اور یہاں جا کر کے بعض حضرات نے یہ کہا کہ سدرۃ المنتہا یعنی انسانوں کے اعمال وہاں جا کے رک جاتے ہیں, فرشتے وہاں تک لے جاتے ہیں, پھر آٹومیٹک آگے چلے جاتے ہیں. فرشتے بھی اس کے آگے نہیں جا سکتے, فرشتوں کی بھی آخری بارڈر ہے. یا یہ کہ دو دنیا, ایک جہنم ایک جنت, تو یہ پوری جگہ سدرۃ المنتہا تک کی جہنم بنے گی اور اس کے آگے کی جو دنیا ہے وہ پوری اللہ تعالیٰ جنت بسائے ہوں گے. وہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, عجیب عجیب قسم کے رنگ اس درخت پر تھے, کہ ایسے ایسے رنگ تھے کہ دنیا میں اس رنگ کے کوئی نام بھی نہیں ہے. عجیب عجیب پوری چمک دمک. حضور نے جنت بھی دیکھی, جنت میں لٹکتے ہار بھی دیکھے, موتی کے فانوس بھی دیکھے اور مشک کی مٹی بھی دیکھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نماز کا تحفہ لے کر کے واپس تشریف لائے. اللہ ہم سب کو پانچ نماز کی اہمیت سمجھا دے, پانچ نمازوں کا اہتمام عطا فرمائے. دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جو بھی آپ کی امت کے اندر اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا ہم اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. یہ بھی معراج کی رات کا تحفہ ہے, شرک سے بچو ہم تمہارے بڑے گناہ بھی معاف کر دیں. اور تیسرا تحفہ عطا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہم قبر پہ پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ آخری آیتیں, حدیث سے معلوم ہوتا ہے عشاء کے بعد پڑھا کرو روزانہ. جو آدمی عشاء کے بعد اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا کر دیں گے, بہت ثواب ہے. روزانہ عشاء کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لو. وہ جو قبر پر پڑھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یہ ہے آیت جو معراج کی رات میں حضور کو تیسرا تحفہ دیا گیا تھا. نیت کر لو کہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد یہ آیت پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام عطا فرمائے, شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا اہتمام عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق اور کامل محبت اور پیار اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. درود شریف الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما مالک ہم آپ کے پاپی بندے ہیں اللہ ہم گنہگار بندے ہیں لیکن آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں اللہ آپ کو تو معافی بہت پسند ہے اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور سچے دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں اے بڑے غفور و رحیم اللہ اپنے کرم سے ہم کو معاف فرما دیجیے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما بھائی بہنوں کی مغفرت فرما رشتہ داروں کی مغفرت فرما پوری دنیا کے ایمان والوں کی مغفرت فرما مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما جو جس پریشانی میں اس کو نجات عطا فرما اجڑوں ہوں کو آباد فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما پورے عالم میں امن و انصاف قائم فرما عدل و انصاف قائم فرما اے اللہ ظالموں کے ظلموں کو ختم فرما جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کو ناکام فرما معطل فرما بیکار فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں بے سہارا ہے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے صرف آپ ہیں اور آپ کی ذات اور آپ کا دربار ہے اے اللہ تمام اہل ایمان کے اہل اسلام کی حفاظت فرما ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما بیٹیوں کی حفاظت فرما ارتداد سے حفاظت فرما ضلالت اور گمراہی سے حفاظت فرما اے اللہ امن و امان قائم فرما امن و امان قائم فرما امن و امان قائم فرما ہمارے ملک میں جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرما فتنے فساد دنگے جھگڑوں سے حفاظت فرما اے اللہ عافیت عطا فرما اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما مسجدوں کی مدرسوں کی مکتبوں کی خانقاہوں کی جماعتوں کی مرکزوں کی
اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، برے ماحول سے ان کی حفاظت فرما، برے اخلاق سے حفاظت فرما، سب کو حلال برکت والی روزی عطا فرما، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، اے اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے، حاسدوں سے، مخالفوں سے، فتنوں سے، مکاروں سے، دشمنوں اور ان کی شرارتوں سے، جنی انسی شرارتوں سے، سحر آسیب اور جادو اور نظر بد سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، اے اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، آمین 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 یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.